نام ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من العام الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا صلوات بھیجیے محمد علی محمد علی آخر درخواست کروں گا تمام شہداء ملت کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش لیجیے گا صلوات عنایت فرما دیجیے گا اس سے بہتر انداز مل کر بلند آواز ایک صلوات بھیجیے گا ایدان مطلب آج سے جلوس ہائے ادا کا سلسلہ مختلف علاقوں میں شروع ہو گیا اور ظاہر ہے کہ 10 تک شام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا لہذا جیسے میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کل بھی عرض کیا تھا کہ انتہائی حوصلے کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا یعنی پراگندہ نہیں ہونا ہے منتشر نہیں ہونا کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن کچھ ہی بھی صورتحال کے لیے اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے منظم رکھنا ہے آمادہ رکھنا ہے اعصاب کی جگہ حوصلوں کی لڑائی ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں جس قوم کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں وہ قوم جیت جاتی ہے اس کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا اعصابی لڑائی ہوتی ہے یہ اعصابی ہم پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ ہم اعصابی جنگ ہار جائیں وہ ہم ظاہر ہے کہ 1400 سال سے لڑ رہے ہیں ہمارے اعصاب بہت مضبوط ہیں الحمدللہ ہم یہ اعصابی جنگ جیتے رہے ہیں اور جیتیں گے تمام مومن عزاداروں کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد ذہن میں رکھیے کہ نظم و ضبط ڈسپلن صبر تحمل اور تدبر یہی چیزیں کسی قوم کو اس کے کمال تک پہنچاتی ہیں عروج بخشتی ہیں جس قوم میں بھی یہ چیزیں شامل ہو جائیں اس کے پاس ہوں صبر تحمل نظم و ضبط اور تدبر یہ ساری چیزیں ہوں بردباری سے تمام صورتحال کو فیس کرنا باتیں اپنے موضوع کی طرف بندگی پہ بات ہو رہی ہے ہماری کل ہم نے عرض کیا کہ کسے کہتے ہیں شوق کیا ہے اور عشق کیا ہے بندگی بندگی نہیں ہوتی جب تک شوق نہ ہو اور اس کے بعد اس منزل کو طے نہ کرے عشق کی منزل وہ منزل ہوتی ہے بندگی میں کہ جہاں انسان ساری محبتوں کو قربان کر دیتا ہے بس 2 منٹ آپ کے لیں گے تاکہ تسلسل قائم ہو جائے کل کی گفتگو کے ساتھ ہمارا کہ عشق وہ منزل ہے وہ معراج ہے کہ جہاں انسان ساری محبتیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ فرق بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اس لیے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو عاشق حسین کہتے ہیں بے شک محب اہل بیت ہیں سب محب اہل بیت ہیں لیکن یہ جو منزل ہے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں انسان اپنی ہر محبت کو قربان کر دیتا ہے حسین نے اللہ کے لیے کیا اپنا سب کچھ قربان کیا وہ مثال اس سے بڑی مثال تو نہیں ہے نا سب کچھ اپنا قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے اب نتیجہ جب دیں گے بعد کی بات ہے اب آج معلوم ہو کہ عبادت ہے کیا بندگی ہے کیا بندگی کہہ کے کس کو ہے کیا محض قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا بندگی ہے کیا محض دن بھر کا فاقہ رکھ لینا روزے کے نام پر بندگی ہے کیا محض اپنے مال میں سے کچھ مال نکال دینا بندگی ہے زکات کے نام پر یا خمس کے نام پر یا محض بہت مہنگی ایک بار عبادت کر کے آ جانا حج کی عبادت کر کے آ جانا یہ بندگی ہے بندگی ہے کیا قرآن مجید ہی بتائے گا کہ بندگی کیا ہے پھر تشریح تو ہم کریں گے آگے لیکن پہلے یہ سمجھ میں آ جائے کہ بندگی کیا ہے قرآن مجید میں صاف اور واضح طور پہ اعلان کیا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. قبلے کا جھگڑا چل رہا تھا, یہودی کہتے ہیں صاحب دیکھیے مسلمانوں نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اب کعبے کی طرف شروع کر دی. ایک بحث چھڑ گئی معاشرے میں کہ قبلہ یہ ہے صحیح ہے کہ قبلہ وہ صحیح ہے, نماز ادھر منہ کر کے پڑھنا صحیح ہے کہ نماز ادھر منہ کر کے پڑھنا صحیح ہے. اس کا جواب دیا پروردگار نے کہ تم کس بحث میں الجھے ہوئے, کس بحث میں الجھ گئے, یہ نیکی نہیں ہے. صرف یعنی محض یہ نیکی نہیں ہے, حکم ہے یہ تو ادا کرنا ہے تم کو, مگر یہ نہ سمجھ دینا کہ ہر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانے والے نے نیکی حاصل کری. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی تو یہ ہے, نیکی تک تو وہ پہنچے گا کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ جو نماز پڑھتا ہے کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا, اللہ پہ ایمان ہے جبھی تو نماز پڑھ رہا ہے, لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جانا, نماز پڑھ لینا, یہ سب نیکی تھوڑی ہے. نیکی تو یہ ہے کہ پہلے اللہ پر ایمان لاؤ. مالک نماز پڑھتا ہی وہی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, مگر آیت بتا رہی ہے کہ ہر نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ایمان بھی لے آیا ہے. ایمان اور چیز ہے, قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جانا یہ اور چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. ہر ایک کو دیکھ کے سمجھ بیٹھنا کہ ایمان لے آیا. ممکن ہے نمازیں پڑھ رہا ہے مگر اللہ پر ایمان نہیں ہے, ممکن ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے مگر ایمان نہیں ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے, ایمان اور چیز ہے, قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جانا محض اس کو ہی نہ سمجھنا, ایمان اور چیز ہے. ولکن البر من آمن باللہ, اللہ پر ایمان لے کر آئے. جب اللہ پر ایمان لائے گا تو دیکھیں ہر قسم کا نمازی ہے, ہر قسم کا نمازی بھی پڑھ رہا ہے, غیر خدا سے ڈر بھی رہا ہے, اللہ کی مخالف طاقتوں سے دوستی بھی کر رہا ہے, ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ بھی ڈال رہا ہے, سامراجیوں کا ایجنٹ بھی بنا ہوا ہے. تو اللہ پر ایمان کہاں ہوا؟ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے. اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان یہ کہ اللہ پر ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا ضروری نہیں کہ ایمان لائے. عبادت کیا ہے بتاتے ہیں, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان یہ ہے کہ روز آخرت پر ایمان لائے. مالک نمازیں وہی تو پڑھتا ہے جو قیامت پہ ایمان رکھتا ہے کا اعلان اور ہے. یہ کہہ دینا کہ اصول دین پانچ یہ اور بات ہے, ایمان لانا اور بات ہے, روز آخرت پہ ایمان رکھنا کہ قیامت کے دن میں محشور ہوں گا, قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا, یہ اور بات. مثال دیتا چلوں آپ کو, دو کردار ہیں تاریخ میں جنہیں ایک ایک رات کی مہلت ملی. اللہ نے دونوں کرداروں کو ایک ایک رات کی مہلت دی. ایک ہے عمر ابن سعد کا کردار, اسے بھی ایک رات کی مہلت ملی. ایک ہے حر کا کردار, اسے بھی ایک رات کی مہلت ملی. اسے بھی ایک رات کی مہلت ملی نا, نہیں آنا چاہتا تھا کربلا, رے کی سلطنت لینا چاہتا تھا, پروانہ دکھایا اپنے دادا نے, یہ رہا تیرا آرڈر, آرڈر یہ رہے میرے پاس تیری پوسٹنگ کے, تجھے گورنر بنا کے رے بھیجا جائے گا. مگر کب؟ جب تو کربلا جا کے حسین سے جنگ کرے گا, یا بیعت لے کر آ یا سر لے کر آ, پھر تجھے ملے گا. ایک رات کی مہلت ہے بس تیرے پاس, صبح اپنا فیصلہ آ کے سنا دے. نہیں جاتا تو یہ دیکھ گیا پروانہ حکومت کا, ایک رات کی مہلت ملی نا, یہی ایک رات کی مہلت حسین نے دی. ایک رات کی مہلت ابن زیاد نے دی عمر ابن سعد کو, وہ بھی رات بھر بے چین کے کیا کروں, شریک ہو جاؤں یا نہیں ہو جاؤں, یہ کام کروں کہ نہ کروں, حسین سے لڑوں کہ نہ لڑوں, ٹہل رہا ہے بے چینی سے. دو بیٹوں میں سے ایک نے کہا مت لڑ, جانتا نہیں فرزند رسول ہے, انہیں قتل کرنے کے بعد کیا انجام ہوگا تیرا. دوسرے بیٹے سے مشورہ کیا, دوسرا بیٹا کہتا ہے کام تو غلط ہے مگر میں تجھے جانتا ہوں, تو یہ کام کرے گا ضرور, تو یہ کام کرے گا ضرور, کیونکہ رے کی سلطنت, ایک منصب انسان کو مل رہا ہو, ایک عہدہ مل رہا ہو, ایک وزارت مل رہی ہو. آج دنیا میں دیکھ لیجئے نا کہ منصب بچانے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر لیتا, قوموں سے خیانت کر لیتا ہے, قوموں سے غداری کر لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے کہ منصب میرے پاس رہے, منصب میرے ہاتھ میں ہو. لہذا رات بھر ٹہلتا رہا, پھر دل نے اس کو سمجھایا, دل نے اس کے کیا فیصلہ دیا کہ بابا رے کی سلطنت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جنت دوزخ کا وعدہ دیکھا نہیں ہے, وعدہ ہے وہ ادھار ہے, یہ نقد ہے, جو مل رہا ہے وہ لے لو, اور پھر توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہی ہے, انسان اکثر گناہ کیوں کرتا ہے کہ توبہ کر لوں گا, جب مہلت ملے گی توبہ کر لوں گا, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ مہربان ہے, لہذا راضی ہو گیا یہ جرم انجام دینے پہ کہ بعد میں توبہ کر لوں گا. اسے نہیں معلوم کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے, عہدہ بھی نہیں ملتا, منصب بھی نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ملا اس کو. یہی ایک رات کی مہلت ملی حر کو, دونوں بظاہر مسلمان, دونوں بظاہر نماز پڑھنے والے, دونوں بظاہر اسلام کی سرحدوں میں رہنے والے, لیکن وہ جو قرآن نے کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ کوئی خالی نماز پڑھ لے, یعنی ایمان بھی نہیں ہے اس کے پاس, بے شک نمازیں پڑھتا رہے, یہ نیکی تو وہی ہے کہ جو ایمان لائے. ہر بھی رات بھر کشمکش میں رہا, ہر نے کیا فیصلہ دیا, ہر کے دل نے فیصلہ دیا کہ نہیں مرنا تو پھر بھی ہے, اگر آج بچ گیا تو پھر مر جاؤں گا, مگر مر جاؤں گا لعنت کا خوف تو گلے میں پڑ جائے گا. حسین کے ساتھ مر گیا تو مرنے کے بعد حسین مرنے نہیں دے گا, شافع محشر ہے, جب تک حسین کا نام ہوگا میرا نام ہوگا. تو سجدے دونوں طرف تھے, نمازیں دونوں طرف تھی, ایک ایمان کے ساتھ تھا, ایک ایمان سے خالی تھا. زندہ اب آسان ہو گیا. کئی بار آپ نے مطلب سنا ہوگا, لیکن میں یہ نتیجہ دینا چاہ رہا تھا کہ ولکن البر من آمن باللہ, کہ ایمان کا مطلب کیا ہے, نمازیں دونوں طرف ہیں, ایک ایمان سے خارج, ایک ایمان کے ساتھ. تو جہاں ایمان کے ساتھ نماز ہوگی وہاں امامت کی بھی پہچان ہے, وہاں حق اور باطل کی بھی پہچان ہے, وہاں سب چیزیں سامنے ہیں, وہاں بندگی انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ جب دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں, دل کی آنکھوں سے وہ حق اور باطل میں لکیر کھینچ دیتا ہے, اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ پروردگار عالم اسے متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی تو یہ ہے کہ انبیاء پر ایمان لاؤ, نہیں پہنچ سکتے خالی نمازوں سے, یعنی اصول دین کا ذکر کر دیا گیا. ملائکہ پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, اور پھر یہی پر بات ختم نہیں ہوئی. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اور نیکی تو جب تمہیں حاصل ہوگی جب وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کر دو, جب اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرو گے. اور یہ بھی نہیں کہا کرو گے اپنے رشتہ داروں کے لیے, اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے دیا. یہ عجیب ہے, اس سے بڑا انعام کچھ ہو سکتا ہے کہ جو تم اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہو, غریب رشتہ داروں کو. وآت القربى وآت المال ذوی القربى, اس کے محبت میں اللہ نے جو مال دیا. وآت المال على حبه ذوی القربى, اپنے رشتہ داروں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو, یتیموں کو جو دیتے ہو وہ انہیں نہیں دے رہے, وہ اللہ کو تم نے قرض حسنہ دے دیا. مدد ہو رہی ہے غریبوں کی, مدد ہو رہی ہے رشتہ داروں کی. پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے, یہ اللہ پر ایمان کی علامت ہے, یہ نیکی کے اعلیٰ ترین درجوں پر پہنچا ہوا شخص ہے. یعنی حقوق اللہ بھی حقوق الناس, جب ان میں توازن کر کے چلے گا تو پھر اس وقت اس منزل پر پہنچے گا کہ قرآن اسے کہے گا اولئک هم المتقون اولئک هم المهتدون, یہی ہدایت یافتہ ہے, یہی وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے. کتنی منزلیں ہیں, بس یہ مشکل مرحلے سے میں نکل گیا. اب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, یہ مقدمہ بنانے میں ذرا سا مجھے وقت لگ گیا کہ بنیاد صحیح پڑ جائے تو پھر عمارت ٹھیک بن جاتی ہے. اب آئیے آگے, کتنے درجے بتائے تھے پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں ہم نے, کہ انسان پکارا, مسلمان پکارا, مومن پکارا قرآن نے, اور متقی بھی پکارا. درجہ بندی رکھی نا, انسان بنی آدم کی حیثیت سے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اے انسانوں اپنے اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا, جس نے تمہیں پیدا کیا, بہترین صورت پہ تم کو بنایا, اس کی عبادت کرو, اس کی بندگی کرو. تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا. دوسرے مرحلے میں کہا گیا یا ایھا المسلمون, مسلمان کہا گیا. ایک درجہ آگے کہ جو کلمہ پڑھ چکے ان سے خطاب کیا گیا. تیسرے درجے میں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, یعنی اسلام سے آگے بڑھ گئی بات. اب یہ ایمان آخری درجہ ہے, کیا مومن ہونا آخری درجہ ہے؟ اگر یہ آخری درجہ ہوتا تو پروردگار ڈراتا نہیں, پروردگار تحدید نہ کرتا، پروردگار حکم نہ دیتا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ پورے قرآن مجید میں جا کے دیکھ لیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جو آیات شروع ہوئی ہیں، یا کہیں خوشخبری ہے، یا کہیں ڈرایا گیا، یا کہیں کہا گیا خبردار یہ کام نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والوں، اے مومنوں، رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ بس ایمان لانے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آواز بلند کرنا چاہی، اب چاہی تھی، اس لیے آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عن دینکم فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان لانے والوں پلٹنا چاہتے ہو پلٹ جاؤ، اگر پلٹنا چاہتے ہو ہم ایک اور قوم کو پیدا کر دیں گے جو اللہ کی راہ میں قیام کرے گی، اللہ کے دین کو آگے لے کے چلے گی، تم نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا، تم دین سے ہٹ جاؤ گے، ہم ایک اور کو پیدا کر دیں گے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، لیکن یاد رکھیے کہ انسانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، احکام بھی ہیں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، مگر جہاں بھی متقین کا ذکر آیا قرآن مجید میں، اللہ نے متقین کو کوئی حکم دیا ہی نہیں۔ اللہ ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو، متقین کا مقام کیا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ نے جب متقین کا ذکر کیا ان کے منصب کے ساتھ کیا، ان کے مرتبے کے ساتھ کیا، ان کی منزلت کے ساتھ کیا، انہیں کوئی حکم نہیں دیا۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ اے متقی لوگوں یہ کام کر لو، اے متقی لوگوں یہ کام کر لو، جہاں بھی ذکر ہوا کتاب کی ہدایت کی بات سب کے لیے ہے، مگر ابتدا ہی میں بتا دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھیں گے سب، ہدایت کس کے لیے ہے؟ یہ متقین کے لیے ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال سب انجام دیں گے، ضمانت نہیں ہے کسی کو، نماز پڑھو دعا کرو باری اللہ قبول کر لے۔ حج کر کے آئے آپ، مبارک بات دینے گئے، اس نے کہا بھائی دعا کرو قبول ہو جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہو گیا، قبول ہو گئی نماز، قبول ہو گیا روزہ، ورنہ دعا کیسی، ہر عبادت کے بعد دعا ہے باری اللہ قبول کر لے، قبول کر لے، ہر عبادت کے بعد ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا جسے اللہ خود ضمانت دے رہا ہے، انما کے ساتھ ضمانت دے رہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے، انما کے ساتھ ہے، یعنی اگر متقی ہے تو عمل قبول ہونے کی پوری پوری ضمانت ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ کی معیت ہے متقین کے ساتھ ہے اللہ، ان المتقین فی جنات و عیون، متقین جنت کے باغات میں ہیں، اس کے چشموں میں ہیں، اس کی نہروں میں ہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پورے قرآن مجید میں متقی کو نہ ڈرایا گیا، نہ دھمکایا گیا، نہ خوشخبر، کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ یہ کر لے یہ کر لے، جہاں بھی ذکر ہے مقام کے ساتھ، منصب کے ساتھ۔ کیوں؟ حتیٰ کہ مومنین کو بھی حکم دیا گیا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اب تقوی کی طرف بڑھو، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو، ایمان تو لے آئے نا، مومن تو بن گئے، اب تقوی کی طرف جاؤ۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں بندگی کی اعلیٰ ترین جو صورت ہے وہ متقی کی ہے، کیونکہ متقی، بس یہ پتا چل گیا کہ متقی کو اس لیے نہ حکم دیا جا رہا ہے، نہ ڈرایا جا رہا ہے، نہ دھمکایا جا رہا ہے، کہ وہ سارے مرحلے طے کر کے وہاں تک پہنچا ہے۔ دیکھیے آپ سمجھیں گے کہ ڈر رہے ہوں گے کہ بڑے پتہ نہیں کیسی خوفناک چیز ہے یہ تقوی، وہ میں آخر میں بتا بھی دوں گا کہ تقوی کتنا آسان ہے تقوی کو حاصل کرنا، لیکن پہلے یہ مطلب مکمل کر لیں۔ تو متقی منصب یہ، مرتبہ یہ، کیونکہ سارے مرحلوں کو طے کر کے آیا، انسانیت کے مرحلے کو طے کیا، اسلام کے مرحلے کو طے کیا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، تو اب متقی بن گیا، بنا کہ نہیں بنا، متقی بن گیا۔ اب آئیے کتنے منصب ہوئے، انسان، مسلمان، مومنین، متقی، دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہیں پوری انسانیت پہ حکمرانی کی ہے، کہ پوری انسانوں کی حکومت ہمیں مل جائے، وہ کسی بھی زمانے سے لے لیں, شداد کا دور ہو, فرعون کا ہو, نمرود کا ہو, سکندر اعظم کا ہو, آج تک یہ خواب دیکھتی ہیں بڑی طاقتیں کہ پوری دنیا پر ہمارا قبضہ ہو جائے. خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا پر ہمارا قبضہ ہو جائے. اب آئیے یہ ذہن میں رکھیے گا بات, سورہ فرقان کی 74ویں آیت ہے, الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں, اے پروردگار کچھ اچھی ازواج دے دے, کچھ اچھی اولاد دے دے, انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ ہمیں متقین کا امام بنا دے. یہ دعا مانگ رہے ہیں, حکومت نہیں مانگی کہ ہمیں اتنی بڑی سلطنت دے دے, ہمیں یہ دے دے, ہمیں وہ دے دے. تو میں نے کہا کہ خواہش کیا ہے حکمرانوں کی؟ پوری دنیا پہ قبضے کا خواب, اور جہاں جس کے پاس طاقت آئی مسلمان نے اس نے کہا کہو خلیفۃ المسلمین, لوگوں نے کہا, کسی نے تلوار کے زور پہ کہلوایا, کسی نے ٹینک کو توپ کے زور پہ کہلوایا اپنے آپ کو کہو خلیفۃ المسلمین. آج تک کوششیں جاری ہیں, جس کے پاس طاقت آ جائے وہ کہتا کہو امیر المومنین. اور کہا گیا بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کو, بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں کو کہا گیا, لوگوں نے کہا خلیفۃ المسلمین بھی کہا, امیر المومنین بھی کہا, لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کہ کسی میں جرت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر کہتا کہ مجھے امام المتقین کہہ دو. کسی نے نہیں کہا, سب ڈرتے تھے, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ مجھے امام المتقین کہو. کیوں؟ جانتا ہے کہ امام المتقین کا منصب ایسا ہے کہ اگر دعویٰ کر دیا تو بیوی بھی نہیں مانے گی, اس سے زیادہ کون جانتا ہے, گھر والوں سے زیادہ کون جانتا ہے, بچے بھی نہیں مانیں گے, یہ کہاں سے امام المتقین آیا اسے تو ہم جانتے ہیں. تو خلیفۃ المسلمین برداشت کر لیا, امیر المومنین برداشت کر لیا, لیکن قرآن کہہ تو رہا ہے نا کہ کوئی ہے جو دعا مانگ رہا ہے, بلکہ کوئی نہیں بلکہ کچھ ہیں, الذین یقولون, کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں, اور اللہ نے ٹوکا بھی نہیں دعا پہ, ورنہ دعا بے محل ہو تو پروردگار عالم ٹوک دیتا ہے. کتنی جگہ ٹوکا, ملائکہ کو ٹوکا, جناب ابراہیم کو ٹوکا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی دعا مانگ رہا ہے وہ جانتا ہے, اس نے پہلے ہی قید لگا دی, اس نے سب ازواج کی دعا مانگی ہی نہیں, کچھ اچھی ازواج دے, کچھ اچھی اولاد دے, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسی کیسی بیویاں آئیں گی, کیسی کیسی اولادیں آئیں گی, پہلے ہی قید لگا دی کچھ کچھ اچھی اولاد, کچھ اچھی ازواج, اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں, آیت کا حکم جاری ہے آج تک, یعنی اس آیت کی روح سے ہر زمانے میں ایک نہ ایک فرد ہونا چاہیے جو یہ دعا مانگ رہا ہو کہ اے پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا دے. کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے, دعا مانگ رہے ہیں. اب قوم میں یہ تلاش کرو, کوئی تو ہے نا, ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں, بس علی اپنے دور میں دعا مانگ رہے ہیں. دعائے قنوت کی دعا یہی ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اس اولاد کو اس ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا. وجعلنا للمتقین اماما, حکومت نہیں مانگی, انسانوں پہ پورے دنیا کا غلبہ نہیں مانگا, جو پورے منصب دیا وہ اپنی جگہ, امام بنایا کائنات کا اپنی جگہ. جو میری دعا ہے وہ یہ ہے کہ تیرے بندوں میں جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں وہ ہیں متقی, تیرے پسندیدہ بندے ہیں متقی, جو کچھ تو نے منصب دیے وہ تیری طرف سے. یہ دعا ہماری ہے کہ متقی کہیں بھی ہو مجھے اپنا امام تسلیم کرے. اس لیے تاریخ میں امام المتقین کا لقب سوائے علی کے کسی کو نہیں ملا. خلوبن فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین، یا آخرت کا گھر ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو نہ تو سرکشی کرتے ہیں نہ روئے زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، والعاقبت للمتقین، اور یہ اچھا انجام یہ اچھی عاقبت صرف متقین کے لیے ہے بس۔ علی نے اپنے زمانے میں دعا مانگی کامیاب، حسن نے اپنے زمانے میں دعا مانگی کامیاب، حسین نے اپنے زمانے میں دعا مانگی کامیاب، ہر زمانے کا حکم ہے۔ تو بس آج بھی پردہ غیب میں ایک ہے جو دعا مانگ رہا ہے، ہجوم نہیں چاہیے، کروڑوں لوگ نہیں چاہیے، اربوں لوگ نہیں چاہیے، مالک جہاں جہاں متقی ہے میرے لشکر میں جمع کر دے اس کو۔ وجعلنا للمتقین اماما، ہر ایک نے اپنے دور میں دعا مانگی کچھ اچھی اولاد دے، کچھ اچھی ذریت دے۔ بس جب علی نے سودا کیا شب ہجرت، اپنے نفس کا سودا کیا، کیسی عبادت ہے؟ اب یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت ہے کیا، ساری زندگی رات رات بھر محراب عبادت میں گزارنے والا علی، ریش مبارک کو آنسوں سے تر رکھنے والا علی، کوئی اعتراض اگر کر بیٹھے کہ شب ہجرت آپ کریں کہ بنان سے سوتے رہے تو رات بھر نمازیں کہاں پڑی، یہی تو بتا رہے ہیں علی، کیونکہ حقیقت عبادت حقیقت بندگی کو علی جانتا ہے کہ رات رات بھر محراب میں کھڑے ہو کے رونا اور ہے، تلواروں کے سائے میں شب ہجرت رسول کے بستر پہ اطمینان سے سونا اور ہے۔ یہ ہے مفہوم عبادت، بندگی یہ ہے کہ کہاں سونا ہے اور کب رونا ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہا، ادھر ادھر نہ چلے جائیے، اب آپ سمجھے تو آپ کی مرضی ہے، میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج رات علی محراب عبادت میں جاگیں گے اور حسب دستور اللہ کی بارگاہ میں گریا کریں گے تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا نہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کے خوف سے رو رہے تھے یا تلواروں کے۔ لہذا وہ عبادت ایک طرف، علی حقیقت بندگی بتا رہا ہے کہ آج اطمینان سے سوؤں گا، اتنے اطمینان سے سوؤں گا کہ دشمن آ کے اٹھائے گا، گواہی دے گا کہ میں کیسی میٹھی نیند سو رہا تھا۔ یہ عبادت تھوڑی، علی کی تو ایک ضربت نے بتا دیا کہ کونین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ وہ ہمارے کچھ نادان دوست یہ سمجھ بیٹھے کہ معاذ اللہ علی کی تلوار عبادت میں چل گئی، کہتے ہیں اب کیا عبادت کا کرنا، علی کی تو ایک ضربت ہے ساری عبادتوں کے سے اوپر ہے، تو کیا علی کی ضربت نے معاذ اللہ نمازوں پہ چل گئی کہ اب نمازیں نہیں ہوں گی، روزوں پہ تھی، وہ تو ضمانت ہے ضمانت، کیونکہ کوئی تھا نہیں نا کل کفر کے مقابلے میں، کل ایمان علی ہے، علی کی فتح و شکست پہ اسلام کا مستقبل ہے، عبادتوں کا مستقبل ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ بالکل ایسا ہے نا۔ تو افضل من عبادت ثقلین کا مطلب کیا ہے کہ اسی ضربت نے تو قیامت تک کے لیے ضمانت دے دی کہ پروردگار تیری عبادت ہوتی رہے گی، بندگی کی ضمانت دی ہے، بندگی کی ضمانت دی ہے علی کی ضربت نے، بچایا ہے مٹایا نہیں ہے عبادت کو۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین کا مطلب یہ ہے، تو وہاں سونا اتنی بڑی عبادت، یہاں ایک ضربت افضل ہو گئی عبادت ثقلین سے، عبادت کونین سے افضل ہو گئی علی کی ایک ضربت۔ تو عبادت کا مفہوم الگ الگ، آئیے علی کے جانسار کی رشید حجری جو اپنے ساتھ جانساروں کے ساتھ بے دردی سے بنی عذرا کی بستی میں قتل کیا گیا، صحابی رسول بھی ہے جو عبادت میں یکتا تھا، اتنا مقدس صحابی تھا یہ رسول اور علی کا کہ ام المومنین تک نے خط لکھا تھا مذمت کا کہ تو نے کیا کیا، ایک عابد شب زندہ دار کو اتنی بے دردی سے تو نے قتل کروا دیا، شام خط لکھا تھا، یہ اتنے عبادت گزار تھے۔ جب قتل ہونے کی باری آئی، جلاد ساتھیوں کو قتل کرتا جا رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہا پہلے میرے, اپنے بیٹے کے لیے کہا پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو. تو جلاد نے حیران ہو کر کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل ہوتا دیکھ کر کہیں علی کی محبت سے ہاتھ نہ اٹھا لے, علی کی محبت سے ہاتھ نہ اٹھا لے, پہلے میرے سامنے میرے بیٹے کو قتل کر دو تاکہ علی کی محبت پہ مار دیا جائے. علی کی محبت, خدا کی قسم علی کے جانساروں پر کبھی مڑیں گے آپ کے سامنے مجالس زندگی نے مہلت دی تو بتائیں گے کیسے کیسے, جہاں ایسے دشمن تھے تو چاہنے والے بھی ایسے تھے جو کائنات میں مثال مل ہی نہیں سکتی علی کے چاہنے والوں کی. کہا میرے سامنے قتل کرو تاکہ علی کی محبت میں مر جائے. جب بیٹا قتل ہوا تو قاتل سے کہا دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. میں اور جانتا تھا کہ کتنا مقدس انسان کا اجازت ہے, جلدی جلدی نماز پڑھ لی, جلدی جلدی رات رات بھر نمازیں پڑھنے والے روشید حجری جلدی جلدی سے نماز پڑھ لی دو رکعت. اور اس کے بعد جلاد سے کہا قاتل سے کہا گواہ رہنا گواہ رہنا, میں نے زندگی میں کوئی نماز اتنی تیزی سے نہیں پڑھی ہے جتنی تیزی سے یہ دو رکعت پڑھی, میں نے کوئی نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنی جلدی یہ پڑھی. اس نے وہ حیران ہو کر کہتا کیوں جلدی پڑھی کیوں تیزی سے پڑھی, کہ اس لیے کہ کہیں یہ نہ سمجھے قاتل کہ میں اپنی زندگی گھڑیاں بڑھانے کے لیے نماز طولانی کر رہا ہوں. یہ ہے بندگی, سمجھ میں آیا بندگی کا مفہوم؟ یہ ہے بندگی کہ عبادت کو اس لیے جلدی ادا کیا تاکہ جلدی شہید کر دیا جاؤں, زندگی گھڑیاں میری طویل نہ کر دی جائے. جانتے ہیں کیسی بندگی؟ کربلا میں زہر عاشور بندگی ہے بندگی. جب زوال کا وقت ہوا ہے, زہر کا وقت ہوا اور انصار نے خواہش کا اظہار کیا فرزند رسول, بس یہ آخری نماز جی چاہتا ہے کہ آپ کی اقتداء میں ادا کر دی جائے, اور حسین نے سینے سے لگا کے دعا دی خدا تجھے نماز گزاروں میں محشور کرے. حسین کا یہ دعا دینا کیا بتا رہا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے؟ نماز گزاروں میں محشور کرے تجھے. اور جب صفے کھڑی ہوئی تو سب نے نماز تھوڑی پڑھی, کیونکہ حقیقت بندگی جانتے ہیں لوگ, تیروں کا میں برس رہا ہے تو کچھ آگے کھڑے ہو گئے, جناب سعید جیسے لوگ, جناب عابش ابن ابی شبیب شاکری جیسے لوگ حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے, بھائی نماز پڑھو پیچھے جا کے. جانتے ہیں کہ حقیقت بندگی ہے کیا, کبھی نماز پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے, کبھی نماز پڑھوانا سب سے بڑی عبادت. حسین نے کربلا میں دونوں گروہ بتا دیے, نمازیوں کی جماعت بھی اور نمازیوں کا دفاع کرنے والوں کی جماعت بھی, جو سامنے کھڑے ہو کے تیر لیتے رہے, یہی تو ان کی نماز تھی. ہمارے لوگ غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ بتائیے انہوں نے بھی تو نماز نہیں پڑھی. خدا کے بندو, نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں, حقیقت بندگی کی بات ہے. وہ امامت کے سامنے کھڑا ہے اور تو بہانے بنا رہا ہے جان چھڑانے کے لیے کہ نماز نہ پڑھوں, تیری نیت اور ہے ان کی نیت اور ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم سب پیچھے چلے گئے تو یہ سارے تیر امام کے سینے میں لگے, لہذا جھک جھک کر جس زاویے سے تیر آتا تھا اپنے سینے پر لیتے تھے. کیوں؟ امامت کا دفاع کر رہے ہیں, بندگی جانتے ہیں کہ بندگی کیا ہے. ادھر امام نے نماز ختم کی, ادھر یہ صحابی حسین کے انصار گر پڑے, مولا ہم چلے. تو اب یہ حقیقت بندگی کیا ہے؟ ہر جگہ سر جھکانا نہیں, کہاں کیسے سر جھکانا ہے خدا کی بارگاہ. واجبات تو ادا کرنے ہی ہیں, ان کو ادا کر کے یہ نہ سمجھے انسان کے حقیقت ادا ہو گئی, نہیں. حقیقت بندگی یہ ہے کہ کہاں نماز بچانے کے لیے تیر کھانے ہیں, کہاں نماز بچانے کے لیے شاید گولیاں کھانی پڑ جائیں. مسجدوں پہ ہوتا ہے نا دھماکہ, باہر محافظ کھڑے ہوتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو عبادت ہے نا. عزادار عزاداروں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے باہر, اسکاؤٹس اور دیگر آزاد جو بھی ہیں, تو یہ خود عبادت نہیں ہے؟ نوکری اپنی جگہ عبادت تو ہے نا, جان کو ہتھیلی پہ لے کے کھڑے ہونا, تو مفہوم بندگی الگ ہے مفہوم عبادت. عبادت کرنا خود اور دوسروں کی عبادت کو بچانا, حفاظت کرنا, کتنی بڑی بات. اور جو مولا کے لیے کر رہے ہو, مجھے بتائیے کہ ثانیہ زہرا سے زیادہ مستجاب الدعا کوئی ہے؟ آپ کی دعا تو قبول ہو سکتی ہے نا, اور قبول ہو سکتی ہے, قبول ہے, جو دعا مانگے قبول ہوگی. نماز بھی پڑھی ہے, نماز شب بھی پڑھی ہے, مناجات بھی کی ہیں, لیکن نہیں, اس کے بعد بچوں کو بلایا ہے, بتا رہی ہے کہ حقیقت بندگی اب یہ نہیں کہ یہ دعا مانگی جائے کہ مولا ہم تیرے اتنے عبادت گزار بندے ہیں, تیرے رسول کے اہل بیت میں سے ہیں, ہمارے بچوں کی جان بچا لے. عالمہ غیر معلمہ ہے نا ثانیہ زہرہ, جانتی کہ حقیقت بندگی یہ ہے کہ جس خدا سے عہد و پیمان کیا ہے اس پر اپنے بچوں کو قربان کر, اور خدا سے عہد و پیمان کی علامت ہے ثانیہ زہرہ کا بھائی حسین. حسین پر بچوں کو قربان کرنا یعنی اللہ پر قربان کرنا, یعنی دین پر قربان کرنا. سب جانتے ہیں اس بات, اس چھوٹے سے مسئلے کو تو سب جانتے ہیں. بچوں کو بلایا اور درمیان میں بیٹھ گئے, بچے لیٹے ہیں ایک دائیں ایک بائیں, اپنی انگلی سے کنگھیاں دونوں کے بالوں میں کرتی جا رہی, جیسے ماؤں کا انداز ہوتا ہے پیار کا. دیکھو بچوں, مدینے سے چلتے وقت تمہارے بابا نے اجازت دے دی تھی, خود اگر مرض کی وجہ سے نہ آ سکے تو اجازت دے دی تھی, اگر ایسا موقع آ جائے تو بنت علی ایک آپ کی طرف سے قربان ہوگا, ایک میری طرف سے قربان ہوگا. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ وقت آ گئے. میرے بچوں, صبح اپنی ماں کی لاج رکھ لو اور مجھے اپنی ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر لو. دیکھ رہے ہو نا, یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہو گیا تمہارے مامو جان کو قتل کرنے کے لیے, صبح اپنے مامو جان پر قربان ہو. دونوں بچوں نے وعدہ کیا, مادر گرامی اطمینان رکھے, یہ ہماری جانے ماموں پر قربان ہونے ہی کے لیے. پھر کہا بچوں, میری دو تین نصیحتیں یاد رکھنا. پہلی بات, میدان دریا کا رخ بھی نہ کرنا, پانی کی طرف نہ جانا. دیکھ رہے ہو نا کہ میرے بھائی حسین کے چھوٹے چھوٹے سے بچے پیاسے ہیں, علی اصغر بھی پیاسا ہے, سکینہ بھی پیاسا ہے. اگر پانی کی طرف گئے بوند نہیں بخشو. بچوں نے وعدہ کیا, مادر گرامی عہد کیا آپ کے ساتھ کہ پانی کی طرف نہیں گئے. اور بچوں, کوشش کرو پسر سات کو قتل کر دو, یہ قتل کر دیا جائے گا میرا بھائی بچ جائے, سردار ہے نا لشکر کا, یہ مار دیا جائے گا, جنگ ختم ہو جائے گا. بچوں نے کہا مادر گرامی پوری کوشش ہوگی کہ اس ملعون کو جہنم پہنچا دے. تیسری نصیحت کی, دیکھو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا, ساتھ رہو گے تمہاری طاقت بڑھی رہے گی. بچوں نے عہد و پیمان کی, یہ تو کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلے جانا میدان. اب صبح سے ایک ماں انتظار کر رہی ہے کہ کب اس کے بچوں کے مرنے کی خبر آتی ہے. ایسی مائیں دنیا میں جو ماں یہ انتظار کرے کہ میرے بچوں کے قتل ہونے کی خبر آئے تاکہ میں شکر کا سجدہ کروں, تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. لیکن نہیں, بار بار سب کے نام آ رہے ہیں, شہداء کے, زینب کے بچوں کے نام نہیں. لہذا فضہ سے کہا, اما فضہ ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا, زوال کا ہنگام گزر چکا, زہر گزر چکی, دونوں بچوں کو بلایا. بچوں نے جو ماں کے چہرے انور پہ غیظ و غضب کے آثار دیکھے, بچے لرزنے لگے. کبھی ماں کو اتنے غیظ و غضب میں دیکھا ہی نہیں تھا بچوں نے, آنسو بہنا شروع ہو گئے بچوں کے, ہاتھ باندھ گئے بچوں, ہاتھ جو زینب نے اسی غیظ بھرے لہجے میں کہا, اب تک زندہ ہو, کب میدان میں جاؤ گے جب میرا بھائی مار دیا جائے گا. یہ سننا تھا. بچے گریا کرتے ہوئے کہتے ہیں مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو, ہم پہ خفا نہ ہو, ہم تو کتنی بار مامو جان کی خدمت میں جا چکے مگر ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے, ہمیں جانے ہی نہیں دیتے, آپ اجازت دلوا دیجئے, ہم ابھی میدان میں چلے جائیں. زینب کا غصہ کم ہو گیا, غیظ کم ہو گیا. اچھا یہ بات, فضہ ذرا ماں جائے تو میرا سلام تو کہہ دے. جب حسین خیمے میں آئے یہ منظر دیکھا, منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے. اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرہ کچھ فرمائے, آپ فرماتے ہیں زینب یہ نہیں ہو سکتا, انہوں محمد کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے گا. بھلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر اجاڑ دے، کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجاڑ دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اب زینب نے رونا شروع کیا، بھیا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، بتاؤ میں اپنی ماں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ اگر میری ماں مجھ سے یہ گلہ کرے کہ اپنے اونو محمد کو بچا لیا، میرا حسین قربان ہو گیا، پھر میں کیا جواب دوں گی؟ التجا کرتی ہوں، بھائی میرے بچوں کو جانے دیں. حسین دونوں بچوں کو کلیجے سے لگا کے رو رہے، تیار ہو کے شہزادے خیمے سے باہر آئے. ایک کو حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا. پہنچے لشکر کے مقابل، رجس پڑی، اپنا تعارف کرایا. جو نہیں جانتا وہ جان لے، جس نے حیدر کرار کو جنگ کرتے نہیں دیکھا ہمیں دیکھ لے، جس نے جعفر تیار کو جنگ کرتے نہیں دیکھا ہمیں دیکھ لے. ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر تیار کے پوتے ہیں. کچھ ہی دیر میں بدر احد کے نقش و نگار کھینچ دیے جائیں گے. بچوں کی رجس سن کے ہمت نہیں پڑتی، جو آتا تھا قتل ہو جاتا تھا. ادھر ساتھ نے کہا اکٹھا حملہ کرو، حملے عام ہوا. بچے لڑتے لڑتے شیرانہ حملے کرتے ہوئے فسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. یہ ملعون نکل کے بھاگا چلاتا ہوا اور کہتا ہے دو جوان تمہارے قابو میں نہیں آتے. بھاگتے ہوئے سپاہی کہتے کوئی عام بچے نہیں ہیں، ان کے تلوار کی کاٹ تو دیکھ، لڑنے کا انداز تو دیکھ، ایسا لگ رہا ہے جیسے حیدر کرار میدان میں آ گئے ہیں. اچھا اگر قریب نہیں جا سکتے دور سے گھیر لو. چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا، اب سامنے لڑنے والا کوئی نہیں، دور سے تیروں کا مہ برس رہا ہے. کچھ ہی دیر میں زینب کے شہزادے تیروں سے چھلنی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے. حکم دیا سپاہیوں کو بدر صاحب نے، ایک دوسرے سے جدا کر دو دونوں کو. دستوں پہ دستے، رسالوں پہ رسالے حملہ آور ہوئے. بڑی کوشش کی بھائیوں نے مگر زخموں سے چور تھے، آخر جدا ہو گئے. اور محمد تو محمد اون کو پکارتا رہ گیا. پہلے چھوٹا بھائی گھوڑے سے نیچے آیا، گرتے گرتے آواز دی، بھائی میری خبر لے. ارے بھائی کیسے خبر لے، بھائی تو خود زخموں سے چور ہے. بھائی گھوڑے سے گرا، آواز دیا خالہ ادرکی، اے مامو جان ہماری خبر لیجئے، ہم نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی. علی اکبر عباس کو لے کے حسین دوڑے قتلگاہ کی طرف. زفزہ نے اعلان کیا، بیویوں زینب کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے گلارے آ رہے ہیں. زینب نے جب یہ خبر سنی سجدہ شکر میں گئی، معبود معبود میری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. عزاداروں شہزادوں کو لایا گیا، بیویاں پرسا دے رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں. زینب نے دیکھا ابھی بچوں میں کچھ جان باقی ہے، کہا فضہ سے، اما فضہ ایسا انتظام کر دے، اپنے بچوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. تخلیہ ہوا، اب خیمے میں یا دونوں شہزادے ہیں یا زینب ہیں، یا اس روایت کو نقل کرنے والی فضہ رہی ہوگی. منظر وہی رات کا، زینب دونوں شہزادوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، ایک ہاتھ اون کے سینے پر. نہایت سکون سے زینب نے پوچھا، میرے بچوں کس حال میں ہو، میرے شہزادوں کس حال میں ہو؟ بڑے بھائی نے آنکھیں کھولی، سلام کیا ماں کو اور بھی کہتے ہیں، اے مادر گرامی ہم پہنچ گئے تھے پسر سعد کے خیمے تک، وہ ملعون نکل کے بھاگ گیا. آپ راضی تو ہو گئی نا ہم سے، آپ ہم سے راضی تو ہو گئی؟ چھوٹے بھائی نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر کہتا ہے، اماں اماں خدا گواہ ہے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، پانی کا رخ بھی نہیں کیا تھا، آپ نے دودھ تو بخش دیا نا، آپ خوش تو ہو گئی. ارے زینب سے عاشور کے بعد کبھی علی بنے گی، کبھی عباس بنے گی، کبھی حسین بنے گی، مگر وہ زینب ایک ماں بھی تو ہے. بچوں کی یہ